کیا وہ عذاب بن گئے. قوم عاد کو کس طرح ہلاک کیا گیا؟ ہوا ہی تو چلی تھی, ہوائیں روز چلتی ہیں اور محکمہ موسمیات پیشن گوئی بھی کرتا رہتا ہے. کیا ہوا چلی تو فلا وقت ہوا چلے گی, فلا وقت نہیں چلے گی, تو یہ روز ہوتا ہے. لیکن انہی کو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے معمول سے زیادہ بڑھا دیا, وہ عذاب بن گیا. اللہ بچائے قوم عاد کے اوپر وہ ہوا ایسی عذاب بن گئی, ایسی عذاب بن گئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کہتے ہیں ایک بڑھیا آئی تھی جو قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی, تو وہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا اور چاہے جیسی بھی سزا ہو جائے وہ ہوا کا عذاب نہ آئے. اس واسطے کہ وہ کہتی تھی کہ جب ہوا کا عذاب آیا تھا تو میں عورتوں بچوں اور جانوروں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں بادلوں میں سنتی تھی, بادلوں کے اندر وہ چیخ رہے تھے, یہ عالم تھا. تو ہوا ہی تو تھی لیکن وہ اپنے معمول سے بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھ گئی, وہ عذاب بن گئی. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی آتی تو آپ کے چہرے انور زرد پڑ جاتا, زرد پڑ جاتا. اس واسطے کہ آپ کو وہ حقائق معلوم تھے جو ہمیں معلوم نہیں, آپ کو وہ بات معلوم تھی جو سائنسدان کو معلوم نہیں. اور وہ یہ سائنسدان تو اسی ظاہری اسباب میں ہی الجھا رہتا ہے کہ صاحب ہوا کا دباؤ بڑھ گیا یا ہوا کا دباؤ کم ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی پیشن گوئیاں کرتا رہتا ہے. لیکن کون ہے جو ہوا کا دباؤ بڑھاتا ہے اور کون ہے جو گھٹاتا ہے, اور کون ہے جو طوفان پیدا کرتا ہے اور طوفان کو واپس لیتا ہے؟ یہ بات انبیاء علیہ السلام ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس واسطے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے انور پر خوف کے آثار نمودار ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ بارش آتی تھی, بادل آتے تھے, گھٹا امٹتی ہوئی آتی تھی, اس وقت بھی آپ اس کو آپ کے اوپر گھبراہٹ کے آثار آتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بارش اللہ بچائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب لے کر آ رہی ہو. اس واسطے آپ دعا فرماتے اللہم نافع عن غیر ضار, یا اللہ اس کو رحمت کی بنائیے گا بارش اور یہ نافع ہو, نقصان پہنچانے والی نہ ہو. تو یہ ہے وہ بات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس کو محض اتفاق سمجھ کر گزر جانا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں. لہذا ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, جس کی نگاہیں صرف ظاہری اسباب تک محدود ہیں, اس سے آگے دیکھنے پر قادر نہیں, اس کے لیے تو یہ گہن ہو, سورج کا گہن ہو یا چاند کا گہن ہو, یہ ایک تماشا ہے. بھائی تماشا ہے, چلو یہ تماشا دیکھیں کہ اس میں سورج کیسا لگتا ہے اور آسمان کیسا لگتا ہے اور تارے کیسے لگتے ہیں, اس کے لیے تماشا ہے. لیکن جس کا ایمان اللہ پر ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو, یوم آخرت پر ہو, تو اس کے لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے استحضار اور اس کے دھیان کا ایک خاص موقع ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم یہ دیکھو کہ سورج کو گہن لگا تو کیا کرو؟ فرمایا کہ نماز پڑھو. ایک مستقل نماز اس موقع پر رکھی گئی جس کو کہتے ہیں نماز کسوف, یعنی سورج گہن کی نماز, اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب سورج کو گہن لگے تو نماز پڑھو. اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ جب سورج گہن ہوا تو آپ باہر نکلے اور مسجد سے اعلان کروایا گیا الصلاۃ جامعہ کہ نماز جماعت کھڑی ہو رہی ہے, اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور وہ نماز بھی ایسی نماز تھی کہ ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی نماز با جماعت شاید اتنی طویل نہیں تھی, اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی کسوف کی. اور کیسی نماز پڑھائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی, ایک رکعت میں سورہ بقرہ, اور دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھی. اور جتنا طویل قیام فرمایا اتنا ہی طویل رکوع تقریباً, اور تقریباً اتنا ہی طویل سجدہ. اندازہ لگائیے. تو پوری حیات طیبہ میں کوئی نماز با جماعت اتنی طویل نہیں تھی جیسے نماز کسوف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر عجیب و غریب نظارے کرائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے کسوف کی تو کبھی آپ اچانک آگے بڑھ جاتے تھے, کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے, ایک دو قدم آگے بڑھ گئے اور پھر ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئے. نماز کے دوران جو ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا. بعد میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عجیب و غریب نظارے کرائے, مجھے جنت کا نظارہ کرایا گیا اور جنت میری آنکھوں کے سامنے لائی گئی, یہاں تک کہ جنت کے درختوں میں لگے ہوئے پھل میری آنکھوں کے سامنے آ گئے اور میرا دل چاہا کہ میں ان کا ایک خوشہ توڑ کر تمہارے لیے رکھوں. صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں دکھاؤں, لیکن پھر میں رک گیا اس واسطے کہ یہ سارے نظارے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے عالم کے لیے رکھے ہوئے ہیں, انسانوں کے لیے, تو اس واسطے میں نے توڑا نہیں. اور اسی میں مجھے جہنم کا نظارہ کرایا گیا, اللہ بچائے, اس کی ہولناکی, اس کا خوفناک منظر, اس کی آگ, اس کی لپٹ مجھے دکھائی گئی. تو جب جنت کا نظارہ کرایا گیا تو بے اختیار میرے قدم آگے بڑھ گئے شوق کی حالت میں, اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا تو بے اختیار میرے قدم پیچھے ہٹ گئے خوف کی حالت میں. یہ نظارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے, اور نہ صرف یہ نظارے کرائے گئے, خدائی جانے اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا نظارے کرائے. چنانچہ آپ نے جو اس کے بعد خطبہ دیا نماز کسوف کے بعد, تو اس خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بھی بیان فرمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قیامت تک آنے والے جو واقعات تھے, علامات قیامت سے متعلق وہ بھی بہت سارے بیان فرمائے, دجال وغیرہ سے متعلق اور بہت سی چیزیں بیان فرمائے. تو اللہ جانے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظارے اس حالت میں کرائے, لیکن بہرحال وہ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ لمبی نماز باجماعت تھی جو آپ نے اس کسوف کے دن ادا فرمائی. اور اتنی لمبی نماز, اور اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص خاص نظارے کرائے اپنی قدرت کاملہ کے, اپنی حکمت بالغہ کے, جنت کے, جہنم کے, تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے اندر رکوع بھی ایک سے زائد کیے ایک رکعت میں, ورنہ عام طور سے ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے نا, سجدے دو ہوتے ہیں رکوع ایک ہوتا ہے, لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کسوف کے اندر, نماز کسوف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی ایک سے زیادہ کیے, اور وہ رکوع در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ اس کے آگے بے اختیار خشوع کے رکوع تھے, بے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جانے والے رکوع تھے, وہ رکوع کرائے گئے اس نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی واسطے بعض فقہاء نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی آئندہ بھی جو نماز کسوف پڑھی جائے تو اس میں ایک رکعت میں زیادہ رکوع کرنے چاہیے, لیکن صحیح حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ رکوع ایک ہی ہے, ہمارے لیے ایک ہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خاص نظارے کرائے جا رہے تھے اور اس میں جنت و جہنم دکھائی جا رہی تھی, اللہ تعالیٰ اپنے قدرت و قدرت کے اور جلال کے کرشمے دکھا رہے تھے, اس واسطے اس خاص وقت میں جیسے آپ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے اسی طریقے سے رکوع بھی آپ نے زیادہ کیے. لیکن جب بعد میں آپ نے خطبہ دیا ہمیں آپ کو, تو آپ نے ہمیں تلقین یہ فرمائی کہ جب آئندہ سورج گرہن ہو تو تم اسی طرح نماز پڑھنا جیسے کہ فجر کی نماز, یعنی فجر کی نماز جس طرح پڑھتے ہو کہ وہ دو رکعتیں ہوتی ہیں, اور عام نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں قیام بھی لمبا ہوتا ہے, قرات بھی لمبی ہوتی ہے, اور اس میں دو رکعتیں ہوتی ہیں عام رکعتوں کی طرح, لہذا ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ایک رکوع کیا جائے گا. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ایک سے زائد فرمائے, اس حالت میں خدائی جانے اللہ تعالیٰ اپنے کن اسرار اور کن حکمتوں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نواز رہے تھے. تو اسی واسطے فقہائے کرام نے فرمایا کہ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز یہ سنت موقعہ ہے، یعنی سنت موقعہ ایسی جیسے تراوی ہے سنت موقعہ ہے، یا جیسے جو آپ مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھتے ہیں یہ سنت موقعہ ہے، اسی طرح نماز کسوف بھی سنت موقعہ ہے، بلکہ بعض فقہا نے تو واجب تک کہا ہے کہ واجب ہے اس کا پڑھنا، اور جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا مسنون ہے مردوں کے لیے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. جب کسوف شروع ہو جائے یعنی سورج گرہن شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ نماز شروع ہوتی ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں لمبی قرات مسنون ہے، لمبی قرات کرنا. اب لوگ تو سورہ بقرہ آل عمران کے نام سے ڈر جائیں گے کہ سورہ بقرہ آل عمران پڑھی تو کیا حال بنے گا، لیکن جتنی بھی طویل قرات ہو سکے اپنے استطاعت کے مطابق تو طویل قرات کرنا اس میں مسنون ہے. اذان کوئی ہے نہیں، اقامت کوئی نہیں، بغیر اذان اقامت کے جماعت ہوتی ہے، اعلان ویسے کر دیا کیا جا سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر وغیرہ پر کہ بھائی نماز ہو رہی ہے آ جائیے، لیکن جب گہن شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ سنت ہے، اور اس طرح طویل قیام کے ساتھ سنت ہے. اور اگر نماز کے ختم کے بعد بھی گہن باقی رہے تو اس وقت کو بھی حتی الامکان دعا میں اور ذکر میں اور تسبیح میں گزارنے کی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائے کہ باقی وقت بھی دعائیں کرو، ذکر کرو اللہ کا، تسبیح کرو. اور دو مزید چیزوں کی آپ نے تاکید فرمائی، ایک یہ کہ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے لوگوں کے پاس، تو یہ فرمایا کہ اس میں غلام آزاد کرو جتنا ہو سکے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ صدقہ کرو جتنا ہو سکے، تو صدقے کی بھی تاکید فرمائی کہ صدقہ کرنا چاہیے گرہن کی حالت. تو بھائی یہ سنت ادا کرنے کا موقع آ رہا ہے. بہت سی سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ادائیگی کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا ہے، بہت سی سنتیں ایسی ہیں تو روز جب چاہے ادا کر لو، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے ادا کرنے کے لیے کسی موقع کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ موقع بار بار آتا نہیں، تو یہ آ رہا ہے، اور اس میں اس سنت کی ادائیگی کرنی چاہیے. مردوں کو چاہیے کہ وہ نماز باجماعت ادا کریں، اور اگر کسی کو نماز باجماعت کرنے میں کوئی عذر ہو تو وہ اپنے گھر پہ بھی تنہا بھی پڑھ سکتا ہے. اور خواتین بھی، خواتین کو جماعت میں تو نہیں آنا چاہیے لیکن اپنے گھروں میں وہ نماز کسوف ادا کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم دو رکعتیں، اور جس کو جتنی صورتیں لمبی کوئی یاد ہوں اس کے حساب سے وہ کر لے، اور جو باقی وقت ہے وہ حتی الامکان جتنا ہو سکے ذکر میں، دعا میں اور تسبیح میں خرچ کیا جائے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ صدقہ دیا جائے. یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا سورج گہن کے موقع پر ان عبادتوں کا، تو یہ در حقیقت یہ اعتراف ہے اور استحضار ہے اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کے اس نظارے کے موقع پر اپنے دل کے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا. دیکھو جتنے بھی غیر معمولی واقعے پیش آتے ہیں ان سب کے موقع پر ہمیں تلقین یہ کی گئی کہ رجوع کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. سورج نکلا یا سورج غروب ہوا، زوال ہوا یا نصف النہار ہوا، یا سورج ڈھلا ایک مثل سایہ ہوا یا دو مثل سایہ ہوا، ہر موقع پر کوئی نہ کوئی نماز، کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی نہ کوئی عمل بتایا گیا، تاکہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں غفلت سے باز آ کر اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف بنابت کرے. اور یہی مقصود ہے جو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. تو کثرت سے یاد کرنا یہی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حالت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے انسان. یہ اسی واسطے دعائیں سکھائی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ صبح ہو تو یہ پڑھو اور شام ہو تو یہ پڑھو، اور گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو اور گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، اور بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھو، نکلو تو یہ پڑھو، مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، نکلو تو یہ پڑھو. بے شمار دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے تلقین فرمائی تاکہ انسان بار بار رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف اور بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یہاں تک کہ کرتے 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 اللہ کا ذکر اس کے دل میں سما جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کی زندگی کا جز بن جائے. آپ جس یہ ہو جائے تو بس سارے دلدر ہمارے آپ کے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی یاد اگر سما جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ساری نجاستیں، ساری گندگیاں کٹ سکتی ہیں. اس وجہ سے سارے گناہ، سارے بدعنوانیاں، سارے جرائم حقیقت میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائے. اور آپ سے زیادہ محسن اس کائنات میں کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ جس نے ہر ایسے موقع کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا راستہ پیدا فرما دیا. تو بھائی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے 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 محلے کی مسجدوں میں بھی اگر متوجہ نہ ہو لوگ تو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ ہو نماز. اور ساتھ میں گھروں پر خواتین اس کا اہتمام کریں اور ذکر دعا تسبیح کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہے تو سورج کا گہن لگا لیکن اس سورج کے گہن کو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے ذریعے ہمارے واسطے روحانی نور کا ذریعہ بنا. ظاہری اعتبار سے تو ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کے ذریعے ہمارے واسطے روحانی نورانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس وقت کو اس کام میں استعمال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی اور اس کے واقعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زندگی کے ہر کام میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے معافیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کم ہمت ہیں، ہمت عطا فرما. کم حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے حادثات، سانحات سے اور شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. ایک عبد الرشید صاحب ہیں، ان کے گلے کا آپریشن ہے اتوار کے دن. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کے والدہ
ان کے ہاتھ میں آپریشن ہوا ہے, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو آپریشن کو کامیاب فرما, یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت شاہ سلیمان صاحب, ان کی صاحبزادی بہت بیمار ہیں, انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے, یا اللہ آپ کے رحمت اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور ہمارے متعلقین میں, ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں, یا اللہ آپ کے رحمت سے ان سب کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين, امين برحمتك يا ارحم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6378013.